یا امام زمن، یا امام زمن، یا امام زمن، یا امام زمن، وقت امداد ہے، دل کی فریاد ہے، مولا جائیے، دل کی فریاد ہے، یا امام زمن، یا امام زمن، یا امام
اپنی روداد ہے، کیا ہے ظلم و ستم، کیسی اوتاد ہے،
کیسی اوتاد ہے، یا امام زمن، یا امام زمن، وقت امداد ہے، دل کی فریاد ہے، مولا جائیے، دل کی فریاد ہے،
بری کے ہے محتاج سب قافلے، میرے کشمول میں آپ کی یاد ہے،
آپ کی یاد ہے، یا امام زمن، یا امام زمن، وقت امداد ہے، دل کی فریاد ہے، مولا جائیے، دل کی فریاد ہے،
اپنی جھوٹی انا میں گرفتار ہیں، ہر غلام آپ کا آج ناشاد ہے،
آج ناشاد ہے، یا امام زمن، یا امام زمن، وقت امداد ہے، دل کی فریاد ہے، مولا جائیے، دل کی فریاد ہے،
آپ ہے غیب میں دین رو پوش ہے، مست ہے زندگی اب کسے ہوش ہے، اب زبان صداقت بھی خاموش ہے، ہر گھڑی سامنے ایک جلاد ہے، شکل مسلم میں نکلے ہیں اہل فساد، خوں بہانے لگی نسل ابن زیاد، اب نہ بوذر نسل آج پھر سرخ ہے خون سے نینوا، بن گئی ہے نجف کی زمین کربلا، سامرا میں بھی جاری ہے جور و جفا، کون قاتل ہے یہ، کس کی اولاد ہے،
کس کی اولاد ہے، یا امام
کربلا کی دہائی ہے چاروں طرح دنوں کی لڑائی ہے چاروں طرح نوح خواہ بیردائی ہے چاروں طرح کیا کہے یہ اپنی روداد ہے کیا ہے ظلم و ستم کیسی اوتاد ہے
کیسی اوتاد ہے
چلانے والا جو ہوتا ہے اس کو فارسی عربی میں سائز تعبیر کیا جاتا ہے. سائز معاشرے کا ہو تو کیا مطلب؟ معاشرے کا سائز وہ ہے جو معاشرے کو چلا رہا ہو، معاشرے کو لیڈ کر رہا ہو، معاشرے کی رہنمائی کر رہا ہو. آیا اہم احتیاط علیہ السلام صرف مانوی رہنمائی کے لیے رہنما ہے یا ہر قسم کی رہنمائی کے لیے رہنما ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر قسم کی رہنمائی کے لیے رہنما ہے. احساس ہو چکے وہ معاشرے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، معاشرے کو لیڈ کرنے والے ہیں، معاشرے کو چلانے والے ہیں. اس معنی میں وہ سیاست ہے جس کی خاطر سے کچھ ہوتا نظر آئے والے تشریف. اور انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کی زبان، معاشرے کی باغدور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو جنہیں اسلام کو تباہ کرنا چاہتا تھا. سید الشہداء نے دیکھا کہ اگر وہ اس موقع پر صبر فرمائیں گے تو خود انہیں یہ الفاظ فرمائیں کہ وہ عالم اسلام السلام اذ بلیت الامۃ برا مثل یزید. اگر امت کی رائے جسے کہتے ہیں چوپان کو کہتے ہیں رائی، سن جو بکری کو چلانے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رائی. فرمایا اگر امت کا رائی، امت کا چوپان یزید جیسا ہے تو پھر اسلام کے سلام. امت کا چوپان کسے ہونا چاہیے؟ حسین جیسے. ان کا آخری وہ امت کے لیے سربراہی کا کام کرے، رہنمائی کا کام کرے. اس خاطر میں دانے عالم میں تشریف لائے. اگر یہ سیاست بھی سید الشہداء کی تحریک سے نکال دی تو پھر تحریک کا مفہوم ختم ہو جائے گا. اگر یہ سیاست بھی ہم نے تحریک سے نکال دی تو پھر تحریک کا مفہوم ختم ہو جائے گا. اگر یہ وہ سیاست ہے جو سید الشہداء نے کھلے طور پر ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اے خدا ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے امام الدین، ہم چاہتے ہیں دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں، نزہت اسلام کی ملا دیں، پھر شہروں کے اندر اسلام ظاہر ہو جائے اور اس کے لیے ضروری پڑا کہ یزید جیسے کو کنٹرول کیا جائے. اس خاطر امام نے میدان عمل کے اندر تشریف لا کر یزید کو کنٹرول کیا اور معاشرے کی رہنمائی کو بھائی جانوں کی کنٹرول کرتا اس کو انہوں نے انجام دیا. ایسی رہنمائی کی کہ اس کو ان کی جان دل، اس کو ان کی قربانیاں ہوئی، لیکن معاشرے کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ حق کا اسلام کون سا ہے، باطل کا اسلام کون سا ہے. نشانیاں بالکل واضح ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے یزید جیسا گوگر دیکھ کر مسلمانوں کا لیڈر بننا بھی چاہے تو مشروعیت حاصل نہیں کر رہا ہے. اقتدار کو کوئی شرعی حیثیت نہیں ملے. حاکم ہے، حاکم بن سکتا ہے جیسے محمد اسماعیل علی کے حاکم ہے، جو کردار میں ظاہری کردار کی یزید سے بہت کم نہیں ہوں گے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائیں گے جو یزید کرنے کا ارادہ کر رہا تھا. یزید مشروعیت حاصل کرنے کے بعد اسلام کو تباہ کرنا چاہتا تھا. ان لوگوں کو نہ مشروعیت ملے گی اور نہ یہ اسلام کو تباہ کر پائیں گے. ہاں یہ کہ راستے حکمران بننے بیٹھے رہیں گے اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی ذمہ داری بنے گی کہ ان بھر سے حکمران کے مقابلے میں نظام عدل کا احیاء کریں. وہی لوگ حکمران تشکیل کریں گے تو ان شاء اللہ انجام پائے گا. ضرور دے محمد بس یہ وہ فکری بنیاد بنتی ہے جس کے اوپر ہم سیاست کے اندر داخل ہیں کہ ہم سیاست کا داخل ہوں تاکہ امت کی رہنمائی ایسا کوئی یزید جیسا نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا حکمران آتا بھی ہے تو اس کے خلاف واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس موقع موجود ہے. آپ نے جو بنیادی حوادث پیش آئے ان کا آپ نے ایک ریویو دیکھا اور چند اہم خبریں آپ کے سامنے آئیں. اس سے پہلے میں خبروں کے لیے مشورہ کروں کچھ وقت نکال کر اور دوبارہ کروں گا اس موقع کو مناسب دیکھتے ہوئے کہ کچھ عرصے پہلے ہم بحرین جانے کا موقع ملا اور بحرین میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انتہائی قابل توجہ ہیں. بدقسمتی سے ہم لوگوں کی دنیا اسلام کے بارے میں معلومات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اجمالی طور پر سوائے چند چیزوں کے ہم زیادہ اس سے آگاہ نہیں ہیں. تو میں اس موقع پر کچھ منٹ لے کر بحرین کے متعلق چند چیزیں آپ کی نظر انداز کرنا چاہوں اور اسٹیٹسٹکس پر آپ کتابوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس دینا میرا مراد نہیں ہے اور ویسے مقصود یہ ہے کہ اجمالی صورتحال آپ کے سامنے آئے. بحرین دنیا کے ان شاد و نادر ممالک میں سے ایک ہے. غزل بہت چھوٹا سا ملک ہے، یعنی اس ملک کا کل رقبہ سب کچھ ملا ملوک کر شاید کراچی کا نصف بھی نہیں بنے گا. پورے ملک کا رقبہ بہت مختصر سا ملک ہے. آپ پورے بحرین کا اگر ایک چکر لگانا چاہیں تو ہارڈلی ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ پورے بحرین کو گھوم سکتے ہیں. اب آج میں کیا ہی کہوں، لیکن یہ دنیا کے ان شاد و نادر ممالک میں سے ہے جہاں 80% آبادی شیعہ ہے. حد تک گورنمنٹ قبول کرتی ہے کہ 80% آبادی شیعہ ہے، اور ڈائریکٹ آفیشل جب 80% قبول کر رہے ہیں تو انآفیشلی نہیں معلوم کہ کام روئن پارٹی جو ہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتی اور بدقسمتی سے بحرینی ہیں، یعنی جو روئن پارٹی ہے وہ سنت میں سے ہیں، اور یہ قطر سے تعلق رکھنے والا ایک سنی گروہ ہے جو اس وقت بحرین کے اوپر حکومت کر رہا ہے. 80% آبادی، پہلے میں خود آبادی کے بارے میں بتاتا چلوں اور بحرین کی تاریخ کے بارے میں بتاتا چلوں. اگر کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو اور بہت ساروں کا اتفاق ہوتا ہے اگر دل دیر سے آپ عمرے پر جائیں تو پہلے ٹرانسلیٹ کروا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کبھی موقع ملے کہ آپ شہر کے اندر جائیں گے آپ کو زیادہ مل جائے, اگر آپ کو 10-12 گھنٹے زیادہ رجسٹر ہوگا تو آپ کو ہوٹل دیا جائے گا, آپ اندر جا سکتے ہیں. وہاں زیارتیں بہت اور ظاہر ہے کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ایسی کوئی زیارت. مثلا امیر المومنین کے دو بہت بڑے سپاہ سالار ظاہر الدین سلمان اور سات سالار الدین سلمان, ان دونوں کا مقبرہ تحریم کے اندر واقع ہوا ہے. اس کے علاوہ حضرت مالک اشتہ کے صاحبزادے جنہوں نے مختار صفوی کا ساتھ دیا تھا, ابراہیم ابن مالک اشتہ, وہ بھی بحرین کے اندر تھا. البتہ حضرت مالک اشتہ کے صاحبزادے کا ابراہیم کا جو مقبرہ ہے وہ تھوڑا سا سمندر کے اندر ایک جزیرے پر بستی کی ہے. اس کو شاید سے پہلے گورنمنٹ وہاں جانے دیا کرتی تھی, اب انہوں نے پتہ نہیں وہاں کی کچھ کاروائی کی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں جانے دیے. بہرحال وہ سائز میں کھڑے ہو کر وہ مقبرہ اور نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ جزیرہ چھوٹا سا جہاں پر وہ مقبرہ ہے, اس کے سامنے ہی حضرت زید بن سوہان کا مقبرہ ساتھ ساتھ ابن سوہان ہو گئے. کچھ نادر واقعات ہیں جو انجام پائے تاریخ کے اندر ان کی یادگاریں وہاں پر موجود ہیں. مثال کے طور پر یہ دوسرا واقعہ جو امام کے حوالے سے پیش آیا تھا, وقت کے امام کے حوالے سے جو مقاتل جنان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا, انار کا ایک واقعہ جو بحرین کے اندر پیش آیا تھا جس میں ایک وزیر نے شیعہ آبادی کو تذلیل کرنے کے لیے اس نے انار تیار کیا, جس کے چار پر چار طلبا کے نام لکھے ہوئے طبی طور پر اس نے جان کے بھی لکھے ہوئے, اور وہ لے کر آیا حکمران کے سامنے اور کہا کہ اگر شیعہ یہ کہنے کے لوگ غلط تھے تو پھر انار کے اوپر ان کے نام کیوں ہوئے, اور شیو کو بلاؤ ان جگہوں کے جواب دیں یا پھر ان سنت کا دین اختیار کریں, اور تیسرا راستہ یہ کہ یہ کافر جزیا ہے, اور ان کا کشن کو بلا کر الٹیمیٹم دے دیا. ان لوگوں نے تین دن کی مدد مانگی, ہر روز ایک عالم جاتے تھے اور امام حضور گریہ اور غدہ کرتے تھے, یہاں تک کہ تیسرے جو شیخ اسلام ان کے عالم تھے وہ تشریف لے گئے. تین دن انہوں نے گریہ کیا, مختلف عالم تھے جنہوں نے کام کیا. تیسرے دن آخری شب کے آخری اوقات میں امام تشریف لائے, مکالمہ ہے ان کا امام کے ساتھ بہت احتیاط کرنے والوں میں سے تھے. امام سے مکالمہ کیا اور امام نے فرمایا کہ تمہارا حل اس وزیر کے گھر میں موجود فنا الماری کے اندر رکھا ہوا ہے, تم الماری کھولو گے تو تمہارے ساتھ انہیں گرے گا, اور یہ اس اطمینان کر کے اگر امام اشارہ فرما رہے ہیں تو یہی حل ہوگا. مزید ترسیم پوچھے بغیر چلے گئے, انہوں نے وزیر کے گھر پر حملہ کروایا, یعنی حاکم سے کہا کہ وزیر کے گھر پر بلا پوچھے جاؤ اور اس الماری کو کھولو تو وہاں پہ ہمارا حل ہوگا. اور جب کھولا گیا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ اس نے ایک سانچہ بنایا ہوا تھا, ایک ہول بنایا ہوا تھا جس کے اندر خلفا کے نام لکھ دیے, اور وہ ہول اس نے انار کے اوپر چڑھا دیا تھا جب انار درخت پہ لگا ہوا تھا اور چھوٹا تھا, تو جب انار بڑا ہوا تو خود بخود وہ ہول جو تھا اس نے ان کے نام امپوز کر دیے انار کے اوپر, اور وہ اس نے دکھا دیا کہ طبی طور پر خلفا کے نام لکھے ہوئے ہیں. امام نے یہ کہا کہ یہ جو آدمی ہے اس نے کام کیا ہے یہ روسیا ہوگا, اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا, اور اس کی نشانی اس طرح سے ہوئی جب اس انار کو کاٹا گیا تو وہ تین طرف جہاں خلفا کے نام لکھے تھے وہ سیاہ ہو گیا, اور وہ جو جس طرف ہم نے تین کا نام لکھا تھا وہ انار کا روتا تھا. انار میں سے ایک خاک نکلی جو اس وزیر کے چہرے کے اوپر جا کر لگی اور اس کا سارا چہرہ مل کر جل گیا, پھر بعد میں حاکم نے اس کو برباد کیا. یہ جو شیخ جن کے ساتھ یہ کام ہوا جو شیخ رومان کا بھی کیا جاتا ہے, شیخ رومان کے رحمانہ یعنی رومان انار کے حوالے سے انار والے شیخ جس طرح ہمارے ہندو کا استعمال کر رہے ہیں. عبداللہ شاہ جن کا نام تھا مزار ہے وہاں پر فخر ہے کریم ہوئی اور ماشاء اللہ لوگ وہاں پر کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. مختلف علماء کی رہائش وہاں پر رہی ہے, ان میں شیخ میسم بہرانی نام کر کے جو بلاغت کی تسلیم کرنے والوں میں سے ان کی شرح لکھنے والوں میں سے ایک عالم ہے, ان کا مقبرہ وہاں پر ہے. اور ایک بہت اچھا واقعہ ہے جو ہے وہ شیخ بہائی ہوا کرتے تھے, علامہ ملکی کے بعد میں آنے والی دو نسلوں کے بعد شیخ بہائی تھے, ان کے والد گرامی عبد الصمد ان کا مقبرہ وہاں پر ہے, اور ان کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ شیخ بھائی کے والد نے ایک دفعہ خدا سے دعا کہ خدایا میں دنیا میں باہر رہنا چاہتا ہوں, یہاں تو چاہے کہ میں رہوں, مجھے رہنمائی کرنا دے کہ میں کہاں رہوں. تو یہ تقریباً 700 سال پہلے کا ذکر ہے. تو انہوں نے کاشفے میں اللہ سے جب یہ التجا کی تو قرآن مطالعہ نے ان کو دکھایا کہ جیسے پوری پورے زمین ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی اور اس پورے زمین میں ہر جگہ سے نور نکل رہا. تو انہوں نے کاشفے میں ہی کسی سے پوچھا کہ یہ نور کون سا ہے جہاں سے یہ جو 21 زمین سے نور نکل رہا ہے. لوگوں نے بتایا کہ بحرین کی زمین جہاں سے یہ نور نکل رہا ہے, اور انہوں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ بحرین میں رہیں گے, اور پھر وہ آ کر وہاں بحرین میں رہنا شروع ہو گیا. ان کا مقبرہ بھی وہاں پر ہوگی. یعنی یہ مقبرہ جس کا میں آج کر رہا ہوں خدمت میں, یہ اگر شیخ بھائی کے والد وہاں پہ دفن ہے تو کم از کم 800 سال پرانا مقبرہ تو ہو ہی گیا. عبداللہ بن عباس امیر مومنین کے زمانے میں بہنیں آئے, عبداللہ بن عباس امیر مومنین کے زمانے میں بہنیں ان شہروں میں سے ہے, ان علاقوں میں سے ہے, اس زمانے سے موجود ہیں اور وہاں مشیت ہے. بہنیں مشیت مضبوط شیت اس زمانے میں آ گئی ہے, عبداللہ بن عباس آئے مسلسل نہیں ہے. اور وہاں پر ایک مسجد بھی ہے, مسجد خمیس نام کر جو پنچتن کے نام پر بنائی گئی, مسجد خمیس نام کر کے مسجد زمانے کی. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ ان مساجد سے جو امیر مومنین کے زمانے میں بن گئی, لیکن جو حکمران وہاں سنی ہے تو انہوں نے ساری کوشش کی کہ شیت کا اتنا پرانا سابقہ وہ قبول نہ کرے, اس کو قبول کرنے مجبور ہے ادارے سے سیدھا بندش کیا. تو انہوں نے رکھا ہے کہ یہ مسجد خمیس عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی, حتیٰ اگر یہ عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی بھی ہو تب بھی داستان 98 اور 99 ہجرا کی بن گئی, یعنی آج سے 1400 سال پہلے کا دن. بہت تاریخی مقام ہے اس اعتبار سے. کچھ عرفا کے مزار ہیں وہاں پر, مثلاً ایک شیخ محسن سبور ان کی مسجد اور مزار بہت چھوٹی سی جگہ ہے, یعنی اس ایک چوکٹے سے کم جگہ ہوگی, اتنی جگہ ہوگی میرے خیال میں. ان کی ایک عجیب داستان ہے کہ ان کی مسجد بہت چھوٹی سی مسجد ہے, چوراہے کے اوپر بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی چھت نہیں. اور ان کی سب کی داستان اس طرح سے ہے کہ وہ بہت پرانا مزار ہے, وہاں پر بار بار چھت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ چھت یا غائب ہو جاتی ہے یا گر جاتی ہے. یعنی یہ مشہور ہے وہاں پر کہ کئی دفعہ یہاں کی چھت غائب ہو چکی ہے. تو ایک عارف کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ یہ ماجرا شیخ محسن سبور سے پوچھیں کہ کیا ماجرا ہے, یہ یہاں پر چھت کیوں نہیں رہنے دیتے. تو وہ آج انہوں نے توسل کیا اور پوچھا کہ پتا چلے, تو پتا چلا کہ انہوں نے خواب میں آ کر بتایا کہ میرے مولا سید الشہداء کا جنازہ 3 دن تک دھوپ کے نیچے رہا تھا, میں اپنی خبر کے اوپر افسانہ نہیں ہوں. اور اس کے بعد کسی نے پوچھا بنانے کی کوشش نہیں کہ ہم نے کہا میں نماز پڑھی بغیر مسجد ابھی وہاں پر پہنچ گئی. ایک شیخ عبدالعزیز نام کر کے ہیں وہاں پر, بڑے آرے ہیں, ان کا بھی ہمیں مقبرہ ہے, وہ بھی چوراہے پر ایک گڑ گورنمنٹ بنا رہی تھی میرے خیال میں 30-40 سال پہلے علی گڑھ میں گزرے لوگوں کا. گورنمنٹ نے روڈ بنانے کا ارادہ کیا, ان کا مقبرہ بیچ میں آ رہا تھا, گورنمنٹ نے ارادہ کیا اس کو بلڈوز کر دیا جائے. بدقسمتی سے پاکستان سے جانے والے بلوچی اور پنجابی وہ لوگ جو شدت کے ساتھ وہابیت کے منتخب ہیں وہ ہر چیز پہ حاکم رہا ہوں, جو پولیس میں ان کی فوج میں اور بحرینیوں کے اوپر ظلم کرنے والے ان میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو بہت اچھے جذبات بحرمی ہے پاکستان کے بارے میں ظاہر ہے کہ نہیں, لیکن اگر ان کو پتا چلے کہ پاکستانی شیعت میں سے تعلق رکھنے والا ہے تو پھر بہت احترام ہے, بہت خوش بھی ہوتے ہیں, بہت احترام بھی کرتے ہیں. اور یہ ہم بہت سارے دوستوں نے واقعات سنا ہے کہ کس طریقے سے مثلا کسی جگہ پہ بحرین میں پھنسے اور اگر کوئی بحرینی کو پتا چل گیا کہ یہ شیعہ ہے تو پاکستانی ہونے کے باوجود انہوں نے کتنا ساتھ دیا, بہت سارے ایسے واقعات. پر شیخ عبدالعزیز کا واقعہ اس طرح سے ہوا کہ وہ روڈ کے بیچ میں بات ہو رہا تھا, گورنمنٹ ایکسپینڈ کر رہی تھی, ابھی بھی روڈ کے بیچ میں ہے, لیکن بلیف کرنا یہ بالکل اس طرح سے روڈ چلتی آتی ہے اور بیچ میں ان کا مقبرہ آ جاتا ہے, روڈ کیوں پھیلتی ہے پھر واپس آتی ہے. تو گورنمنٹ نے کوشش کی اس کو بلڈوز کر دیا جائے, متعدد دفعہ مزدوروں نے کوشش کی بلڈوزر لاتے تھے, ان کی خبر تک پہنچتے تھے لیکن بلڈوزر بار بار خراب ہو جایا کرتے تھے. تو کوئی وہاں پر تھا نان مسلم تھا, اس نے کہا کہ تم لوگ مسلمان ہو, تم لوگ بلڈوزر میں ڈرامہ کرتے تھے اور اس کو چلاتے نہیں ہوں, میں خود چلاؤں گا. اس نے خود بلڈوزر چلایا, بلڈوزر چلا تھا وہ بہت اسپیڈ سے لایا تاکہ رکنے کا کوئی امکان نہ رہے. تو وہاں پھر مشہور واقعہ ہے کہ بلڈوزر بڑوں کی دور جا کے گرا اور وہ اگلے جو تھا وہیں مارا گیا. اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے, اچھا ایک گورنمنٹ ایک رویہ ہے وہاں پر, وہ شیعہ کے مورچے بار بار دیکھتے ہیں, تو جیسے وہ کوئی ایسا مورچہ دیکھتے ہیں جس کا ان کے پاس جواب نہ ہو تو اس سے کمپرومائز کر دیتے ہیں, ورنہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ شیعہ اور اگر اسے لڑیں گے تو پھر شیعہ بات بات اور پھیل جائے گی. تو انہوں نے بہت کمپرومائز کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر شیخ نہیں چاہ رہا یہاں پر روڈ کریں تو ہم یہاں پر ایک مسجد بنا دیتے ہیں, علی شان کی مسجد بناتے ہیں تاکہ روڈ کی بیوٹی جو ہے وہ خراب نہ ہو. تو انہوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے بعد یہ شروع ہو گیا کہ وہ رات کو دیوار کھڑی کرتے تھے اور صبح اس دیوار گر جاتی تھی, مسلسل گیت ہونے لگا. اس کی ایک تصویر وہاں پہ لگی ہوئی کہ اینٹیں رکھی جاتی تھیں اور اینٹیں گر رہی تھیں, بلاکس رکھے ہیں ہم بلاک گر رہے. تو گورنمنٹ نے دیکھا کہ معاملہ بہت خراب ہے اور شیخ کسی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہے. علماء سے رجوع کیا, شیعہ علماء سے بیٹھیں گے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیخ کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہیے. تو شیعہ علماء نے یہ رائے دی کہ آپ کا پیسہ حرام ہے, شیخ حرام پیسے کی اپنے سر پہ عمارت ہونے نہیں کر سکتا, شیخ پاکیزہ ہے اور اگر ہمیں اجازت دی جائے اور ہم حلال پیسہ اس میں لگائیں گے تب شیخ جو ہے وہ مسجد قبول کر لیں گے. پھر شیخ علماء نے خود ایک ڈیزائن تیار کروایا اور اس ڈیزائن کے تحت مسجد تعمیر کروائی جو دیگر وہاں پر بھی چوہائے کے اندر وہاں جا کے آپ زیارت کر سکتے ہیں. درود ہمارے سامنے انتہائی پاکیزہ جگہ احساس ہوئی. البتہ گورنمنٹ نے بحرین کو اپنی دانش میں کنٹرول کرنے کے لیے پورے عرب ممالک کا قحبہ خانہ بنایا ہوا ہے. عرب ممالک میں جس کو جو عیاشی کرنی ہو بحرین آتا ہے. 40-40 منزلہ ہوٹل بنائے ہیں, عیاشی کے اڈے کھول دیے انہوں نے, تاکہ سارا عرب وہاں پر آ کے عیاشی کرتا ہے, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ عمان ہو, چاہے وہ سعودی ہو, خاص کر سعودی, کیونکہ سعودی اور بحرین کے درمیان 36 کلومیٹر کا ایک پل بنا تھا, اس کو روڈ سے لنک کر دیا گیا ہے. تو وہ سعودیوں کو کوئی ویزا بھی نہیں, وہ ایسی بغیر ویزا کے آ سکتے. تو ہر شب جمعہ کے اوپر یہ سب لوگ بند بند وہاں سے یہاں آتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے اور جمعے کا دن گزار کر بدقسمتی کے عالم ہے وہاں پر واپس جاتے ہیں. اور پہلے اس کام کے لیے مشہور ہو گیا, ساری وہاں کی کلچر اسی حساب سے بنایا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ عیاشی کی کھلی آزادی کے باوجود کوئی بحرینی عورت آپ کو بے پردہ نہیں ملے گی. شیعہ بحرینی عورت بے پردہ نہیں ملے گی. 20% زیر سنت ہے وہ بے پردہ ملتی ہے اور کثرت سے, لیکن کوئی شیعہ بحرینی عورت بے پردہ نہیں ملے گی. کوئی شیعہ بحرینی عورت کسی بھی ایک جگہ پہ نظر نہیں آئے. بحرین کی شیعوں میں زیادہ تر ابھی یگ ہے, جلدی شادیوں کا رواج ہے. جلدی شادی کے رواج کے نتیجے میں آبادی جوان اب آئے گی. بہت کم کوئی جوان آپ کو بغیر گاڑی کے ملے گا, بہت کم کوئی بحرینی شیعہ آپ کو بغیر گاڑی کے ملے گا. ہر گلی کے اندر 2-3 مسجدیں بنی ہیں. ہمارے یہاں تو ہم کہتے ہیں مسجد کثرت سے ہیں, وہاں جا کے لگا ہاں اصل میں کثرت سے. واقعہ ہر گلی پر ایک مسجد آپ کو نظر آئے گی. اور آپ تعجب کریں گے کہ اکثر آبادی مسجدوں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. اکثر آبادی مسجدوں میں نماز پڑھتی ہے. یعنی ہم کسی بھی مسجد میں گئے ہم نے اس کو مکمل ایسا نہیں پایا کہ مسلم یہاں پہ کوئی نہیں پڑھنے والا. اتنی کثرت کے ساتھ مسجد ہے, اس کے باوجود آبادی مسجدوں کے اندر آتی ہے, جوان آبادی ہے اور وہ پڑھتے ہیں. حضرداری جمع کے ہوتے ہیں, حضرداری بہت زبردست ہے. یعنی اگر تک گورنمنٹ کی ریسٹرکشن یہ ہے کہ وہ منانا کی مین اسٹریٹس پر حضرداری نہیں آنے دیتے. پھر اس کا چلو کہ 5 سال پہلے تک حضرداری میں سخت پابندی تھی. جن موجودہ رولر ہے شیخ حماد, اس کے بعد شیخ عیسیٰ تھا, اس نے بہت سخت پابندی کر لگائی ہوئی تھی عزداری کے اوپر. خاص کر جو پاکستانی ہندوستانی غیر رومانی کے لوگ بحرین کے اندر رہ رہے تھے وہ ان کے لیے کنگل تھا. بالکل کوئی عزداری میں شرکت نہیں کر سکتا تھا. یعنی مشہور تھا کہ اگر کسی کے پاس سے سجدہ بھی نکل آئے گی تو اس کو رپورٹ کر دیا جائے گا. جب اس کا یہ باپ بنا ہے اس کا شیخ عیسیٰ حماد آیا. شیخ حماد نے آنے کے بعد یہ احساس کرتے ہوئے کہ اتنی بڑی آبادی کو جبر کے ذریعے کنٹرول کرنا ناممکن ہے, اس نے تھوڑا بہت آزادی دینا شروع کی. تو اس نے ایکسپیکٹڈ کو بھی آزادی مل گئی کہ وہ اپنی آزادی کرے. اور اب جب وہ پاکستانی ہندوستانی بنگلہ دیشی اور سبھی کے تعلق رکھنے والے لوگ تھے امام بارگاہ ہیں, وہ پاکستانی کو البتہ امام بارگاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. ایک عرب کا امام بارگاہ ہے, اس کی امام بارگاہ کے اندر جو کرتے ہیں مطلب وہ عرب تحریر کا وہ عرب ہے جس کے حکمران سنی ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. تو اس کو یہ اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ اگر لوگوں کو اجازت دے پاکستانی ہندوستانی کو, تو ہندوستانی پاکستانی اس کی امام بارگاہ میں کر سکتے. یعنی اگر کسی اور کی امام بارگاہ میں کریں گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا, جتنے کرنے والے سب غائب کر دیے جائیں گے. اور وہاں پر یہ ٹارچر سیلز وغیرہ ایک روٹین ہے, بہت روٹین ہے. اور شیعوں کی طرف سے پروٹیسٹ بھی روٹین ہے. یعنی بہت شیعوں کی طرف سے فسادوں, تعارض, مظاہرے, یہ وہ روٹین کے اندر وہاں پہ انجام پاتے رہتے ہیں. شیعہ اگر اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہے تو طاقت کا اظہار بھرپور طریقے سے کرتا ہے. یعنی خیر 80% آبادی ہے, پھر وہ اپنی طاقت دکھاتے ہیں تو وہ جماعت دکھاتے ہیں. مثلاً ایک واقعے کے اندر ہوتا اس طرح سے تھا کہ پہلے 10 دن کے اندر تمام عیاشی کے اڈے بند کر دیے جاتے تھے محرم کے. ایک موقع حکمران نے فیصلہ کیا کہ ہم اڈے بند نہیں کریں گے. اس موقع شیعوں نے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ کرنے کے بعد بقول ایک فائر بریگیڈ میں کام کرنے والا آدمی کہ کوئی بڑا ہوٹل نہیں ہے جس میں دھماکہ نہ کیا. ہر بڑے ہوٹل میں دھماکہ کر دیا, ہر مارکیٹ کے اندر دھماکہ کر دیا. وہ باقاعدہ اظہار کرتے ہیں کہ طاقت ہمارے پاس ہے, ہم اسے بندنے کی کوشش نہ کریں گے. خبر یہ کہ پولیس کم کافی ہے. یعنی شیعہ پولیس میں نہیں جا سکتا, شیعہ فوج میں نہیں جا سکتا, شیعہ بڑے عہدوں میں نہیں جا سکتا, شیعہ بہت بڑا بزنس نہیں کر سکتے. اس قسم کی دستیاں پابندیاں قرآن کی طرف سے شیعہ کے اوپر ابھی بھی طے ہوئی. علماء کا احترام بہت زیادہ ہے, علماء کا احترام بے تحاشا ہے. پیغمبر مذہب کے نمائندے وہاں پر ہیں شیخ عیسیٰ قاسم نام پر, ان کا احترام بہت زیادہ ہے. جگہ جگہ آپ کو جو مین اسٹریٹس کے علاوہ جو اندر کے شہر ہے اس کے اندر سارے انڈسٹریاں آپ کو لگی ہوئی ہیں. شیعہ آبادیاں بہت زیادہ ہے, 80% آبادی شیعہ ہے. گورنمنٹ نے بہت کام کیا, بس ہم نے پلاننگ یہ کی ہے کہ جہاں کہیں بھی شیعہ آبادی اور زمینہ نظر رہی ہے اس کے اطراف میں ایکسپیکٹریٹ لا کے بسانا ہے. ان ایکسپیکٹریٹ میں انگریز ہیں, ہندو ہیں, سیلنڈرز ہیں, حتی پاکستانی آبادی ہیں. اس طرح انہوں نے ان کی آبادی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح جگہ دیا. اور ایسے لوگ بہت کیے جو حق طلبی اس کاؤنٹر کر رہے ہیں, ایسے بہت زیادہ ہوں گے. مثلا 100 کی پارلیمنٹ میں فرض کیجیے 50 آدمی ہوں تو بادشاہ خود سلیکٹ کرے گا, باقی 50 کی ووٹنگ ہوگی. اور باقی 50 کی ووٹنگ بھی ایسی رکھی ہے کہ ہر علاقے میں سے کچھ نہ کچھ چانس ہو کہ سننی بھی کامیاب ہو جائے. اس طرح سے انہوں نے کانسٹیٹنسیز آپ نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں بھی کانسٹیٹنسیز بناتے ہیں, تو پارٹی بنانے والی اس طرح سے بناتی ہے کہ سامنے والا 50,000 ووٹ دے کر سیٹ لے گا اور یہ جو ہے وہ شاید 5,000 ووٹ دے کر سیٹ دے دیں گے. تو وہ گورنمنٹ سسٹم کے حال میں بہت غلط ہے, لیکن پھر بھی جب دیکھا شیعہ کا شعور ہے اور جو بات سمجھنا چاہیں گے کہ تربیت کیا ہوتا ہے, یعنی آپ کو کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہوا شیعہ بہنیاں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ماشاء اللہ پڑھے لکھے دوسرے بھی لوگ ہیں, بہت بہت با اخلاق بھی ہیں, یعنی کوئی آپ کو ایسا احساس نہیں ہوگا کہ آپ کی تحقیر ہو رہی ہے. ہاں اہل سنت ہیں وہ ٹھیک ٹھاک صحاب کی اعتبار سے بستی کا شکار ہے, ظاہر ان کو تو باقاعدہ علاج کرائے گئے, تعمیر کرا گیا. کوشش خوشیوں کے لیے بھی ظاہر یہ تھی کہ الحمد للہ علماء خیریت کا وہاں بہت اثر ہے اور ان بزرگوں کا بہت احترام منتقل و پرہیزگار. یعنی اس کے ساتھ ہی وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر جو مثلا سلسلہ احترام ہے وہ مصنوعی پیروں سے نہیں پھنسا ہوگا, باقاعدہ مستند غرباء کے ہاتھوں میں, تو ان کا احترام بھی ہے, مزارات بھی ہیں, تو آتے جاتے ہیں احترام کے لیے. ہمارے وہاں پر انجام پر مساجد کے اندر جاتے ہیں اسکول بہت زیادہ بہت زیادہ, یعنی 7 منٹ کی بات سے ہر مسجد کے اندر ہر نماز کی بات جاتا اسکول ہو گئی, مطلب بین کی اثر کی دونوں نمازوں میں زیادہ اسکول جہاں کا اسکول کا اثر بہت زیادہ. ازداری بہت مذہب ہے, ازداری بہت مذہب ہے, اور ٹھیک ہے حضرت چیزیں بھی ہیں کچھ اس کے اندر جو ان کی اپنی ثقافت کی وجہ سے ہیں, لیکن اوور آل ہم نے دیکھا کہ تحریر شیر کا بہت اچھا شاید دینی تعلیم کے اعتبار سے وہ کمزور رہے ہوں گے, بڑی نجی کرنے وغیرہ اتنیاں ہوں اچھی بہت بڑا الگ الگ گورنمنٹ کو اپنے وہاں پر بہت ندی کر سکتا چلوں کہ کچھ عرصے پہلے تک لوگ بتاتے ہیں ایسی پابندیاں بھی تھیں کہ ہر مسجد میں ہر وہ جماعت نہیں ہوگی, ایسی پابندیاں بھی تھیں کہ ہر مسجد میں ہر وہ جماعت نہیں ہوگی بلکہ مسجدوں میں جماعت تقسیم ہو جائے گی. اور دشمن کے گورنمنٹ کے جاسوس بے تحاشا نمائی کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اتنے دو چار ملکوں کے جاسوس ہوں گے جو اپنی اپنی کارروائی کر رہے ہیں. بھارت یہ بہرین کا ایک بریف ہے, کبھی آپ موقع ملے عمرے وغیرہ جاتے ہوئے اسٹے کر رہا ہوں تو وغیرہ سے نکل کر زیادہ کی ضرور کوشش کیجیے. ان شاء اللہ درود بھیجیے محمد رسول اللہ. وہاں سے جو پوچھ گیا وہیں پر آئے تھے اور اس کے آنے کی وجہ سے پورا بحرین جو ہے وہ معطل ہو گیا تھا, بہت پرابلم ہو گئی تھی. لوگ بہت بھارت خرص کو یاد کر رہے تھے اچھے اچھے اخبار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بحرین مندن ہوشیار بحرین واقعہ نہیں, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا, لیکن اس کے باوجود ہوشیار واقع انسان رسیل کیے گئے اس کے اندر. اور جو کچھ نے جو آنا تھا وہ ہر ایک کے لیے واضح تھا کہ کیوں آنا ہے. آپ نے خبروں کے اندر بھی دیکھا ہوگا, مختلف لوگوں نے کمنٹس دیکھے ہوں گے, پوری دنیا سمجھ گئی تھی کہ جو کچھ کیوں آنا ہے. جو کچھ دو پوائنٹس پر ایجنڈا لے کر آیا تھا اور الحمدللہ رب العالمین کسی بھی عرب ملک نے اس پر کوئی استقبال نہیں کیا, کسی بھی عرب ملک نے اس کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں کی. یعنی ہم یوں نظر آتا ہے جیسے عربوں کو اور اس کی سبت جو ہے وہ عبداللہ سعودی عرب کا عبداللہ عربوں کو اب شعور حاصل ہو رہا ہے کہ ان کو امریکہ کی بہت زیادہ پیروی کر کے بہت کچھ حاصل نہیں ہو پایا. لہذا یہ ٹھیک ہے کہ تمام عرب ممالک کے اندر بیسز بنے ہوئے ہیں اور امریکہ نیوی کا سب سے بڑا بیس امریکہ کے باہر شاید بحرین کے اندر ہے, یا کم از کم مشرقی وسطی میں سب سے بڑا بیس یقیناً بحرین کے اندر ہے, بہت بڑا بیس ہے امریکہ کے پاس وہاں پر. لیکن حتیٰ بحرین کے رولر نے بھی کبھی کھل کر نام کے خلاف دشمنی کا اظہار نہیں کیا. یہ بھی اٹکا کروں کہ بحرین کے اندر اصل ایرانی اور اصل لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, پہنے کے اندر ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو ابھی کے بعد پہنے کی نیشنلٹی ہے لیکن اصل میں وہ ایرانی ہے. اور بحرین کی شیعوں کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ ہے بحرینی گورنمنٹ کے لیے کہ اگر یہاں سے ایران پر حملہ کیا گیا تو ہم بحرین کو چل خاک سے برابر کر دیں گے, پھر ہم بحرین سے اٹھیں گے. تو الحمدللہ ان کی یہ دھمکی بھی وہ گورنمنٹ آف بحرین کے پاس موجود ہے اور 80% آبادی ہے تو وہ بہت کم احتمال ہے کہ کوئی عرب ملک اس وقت امریکہ کی سننے کی کوشش کرے گا, جبکہ عربوں کا جو لیڈر عبداللہ جو سعودی عرب ہے وہ خود امریکہ کی سوال ہو کر کوئی اچھا ریسپانس نہیں دے رہا. ظاہر ہے دو مطالبے ہیں, یہ کہ ایک یہ کہ عرب ایران کو اپنا دشمن سمجھیں اور ایران کے خلاف مظاہرہ ہی کریں, اور دوسرا یہ کہ وہ فلسطین کے معاملے کے اوپر کمپرومائز کریں. اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اس وقت کسی بھی طرح کسی عرب ملک کے مطلب مانوی فائدے میں بھی نہیں, یعنی مانوی لحاظ سے یقیناً غلط ہے, فکری لحاظ سے غلط ہے, سیاسی لحاظ سے غلط ہے, اس وقت ان کی اپنی حکومتوں کے لیے بھی غلط ہے کیونکہ ان کی اپنی عوام سمجھ چکی ہے عربوں کے ساتھ. اس وقت ایک مشکل یہ ہے عرب حکمرانوں کے ساتھ کہ ان کی اپنی عوام ان کی دھاندیوں کو بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے. مثلاً اب وہ وقت نہیں ہے کہ امریکہ اس سے مطالبہ کرے اور یہ بھی امریکہ کی لہر لانا شروع کرے, عوامی دھاندی عوام اس کے اوپر ریشن دیتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران بہت طاقت کے عرب ہے, حتی عرب ممالک میں بھی الحمدللہ بہت اس کی طاقت ہے, اور ان تمام کے پیچھے حزب اللہ کی کامیابی بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. ہم اتنا عرصہ ہو گیا ہے حزب اللہ کی کامیابی کو اب تک کش کر رہے ہیں کہ اس کامیابی سے کتنے اچھے اثرات بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پھر آج کروں گا وہاں سے آج میں دماغ پر اس کے اثرات جاتا ہے, بحرین کی گلی گلی میں رسول اللہ کی تصویر آپ کو آرام سے بڑی غریب عزداری کے دوران غیر عزداری میں پوسٹرز بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں, پھر ان کے اخبار درج ہوئے ہوئے ہیں, اور یعنی یہ گورنمنٹ آف بحرین نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ نصر اللہ لیڈر ہے. آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ وہ بھی نہیں کرتے, ریئیکشن بھی نہیں دکھاتے. مثلا آپ کسی دکان کے اندر جائیں گے تو آپ کو نصر اللہ کی تصویر لگی ہوئی نظر آ جائے گی, یہ یعنی پبلکلی وہ اس کو لگا کے رکھتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. ماشاء اللہ اس کامیابی سے ابھی تک فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور لمبی عمر میں فائدے حاصل ہو رہے ہیں. درود ہے محمد
والے.
الحمدللہ ایران کی طاقت جو ہے وہ جمہوری اسلامی ایران کی جو پوری منطق ہے وہ پوری دنیا میں قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے مہینے امریکن ایجنسیز کی طرف سے رپورٹ بھی آئی تھی جس کے اوپر تبصرہ بھی کیا تھا اس نے, اور پھر خود ایٹمی توانائی کے ادارے کی طرف سے آنے والی رپورٹ, ان دونوں کے نتیجے میں اس طرح ایران کا ماحول بہت مضبوط ہے. البتہ اس تمام کے باوجود ان تمام چیزوں کے باوجود سلامتی کونسل کے جو مستقل نمائندے ہیں وہ ابھی ایک ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں جس میں ایران پر پابندی لگی ہے, وہ ابھی بھی اس ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کے تحت ایران پر پابندی لگی ہے. یعنی میں آپ کو پریاس کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات سے کہ ایران طاقتور ہے, ایران کی منطق قبول کر لی گئی ہے, کفر نہیں چھٹے گا, کفر نہیں چھٹے گا, کفر آخر تک اپنی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ کفر کی نیچر ہے کہ کفر تمام چیزیں جان دینے کے باوجود کہ ہم اس کے پاس ہیں, ہم باطل پر ہیں اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے, اس کے باوجود بگاڑنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. تو ہمارے خیال میں امریکہ اور استقبال اس وقت بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے, ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, حتیٰ ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. امریکہ کی خدمت میں کافی وقت سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے پاس آپشن پہ نہیں ہے کہ وہ ایران کے خلاف کچھ کرے یا نہ کرے, آپشن پہ نہیں ہے, کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے. یعنی ان کا دماغ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس دو راستے نہیں ہیں, کہ چاہیں تو امریکہ پہ حملہ کریں تب بھی ہم زندہ رہیں گے, ایران پہ حملہ کریں تب ہم زندہ رہیں گے, اور نہ کریں تب بھی زندہ رہیں گے. نہیں, ان کا دماغ یہ کرے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم زندہ نہیں رہ پائیں, ان کا دماغ اس کو یہ کہنا ہے. اب آپ کہیے اس کے اتنے سال جو ہے جب ان کو شیطان نے بھرے گا کیا ہے, لیکن ان کا دماغ مسلسل اسی پوائنٹ پر اٹکا ہوا ہے کہ اگر ہم ایران پہ حملہ نہیں کریں گے تو ہم باقی نہیں رہیں گے. نشانی میں آپ کے سامنے مسلسل آ رہے ہیں, امریکہ ایکسیپٹڈ ریئلٹی ہے اس وقت اقتصادی پروگرام سے دو چار, کوئی تعمل تردد کسی کے دماغ میں نہیں ہے کہ اقتصادی پروگرام میں پھنس چکے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آنے والا ہے, سب قبول کر رہے ہیں کہ آ چکا ہے, اب انٹینسٹی کہاں تک جائے گی, کتنی شدت پائے گا. تمام فیگر اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت اقتصادی پروگرام کے اندر ہے, اس کی انٹینسٹی بات کر جائے گی. ان لوگوں کا ریکارڈ یہ کہتا ہے, ان کی ملٹریزم کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ یہ جب کسی بحران میں پھنستے ہیں اس کا حل ایک بڑی جنگ میں دیکھتے ہیں, کہ جب کسی اقتصادی بحران کے اندر پھنستے ہیں اس کا حل اس بات کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ ملٹنسی کی طرف جائیں اور اپنی فوجی اقتصادی فوجی اقتصاد کو مضبوط کریں. جب فوجی اقتصاد مضبوط ہوگی تو پوری دنیا کا پیسہ ان سب سمٹ کر آتا ہے جو لوٹ مار کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے اقتصادی بحران میں وہ حل ہوتا ہے. اور میں نے اس کی آپ کی خدمت میں پہلے دی کہ اب ان کے پاس مزید کھولنے کے لیے کوئی محاذ نہیں ہے سوائے ایران کے. ایران کے علاوہ کوئی محاذ نہیں ہے جس کو کھول کر کے اپنی ملٹنسی کو اسٹرانگ کریں. مثلا یورپ میں کیمنزم نہیں ہے کہ پہلے وہ کیمنزم کے نام پر لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلوا کے اس پر خرچ کرتے تھے. مثلا اب صدام بھی نہیں ہے, مثلا طالبان بھی نہیں ہے, کوئی ایسا بدنام زمانہ حکمران کافی نہیں بچا جس کے خلاف مثلا کہ کوئی جہادی کارروائی کرے اور اپنے دانش میں اور اس کے ذریعے سے لوگوں سے پیسہ بڑھ گئے. اب صرف ایک ایران ہے, آئے اور حملہ کرے اس ایران کے اوپر, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. اور میں نے عرض کیا کریں گے تب بھی مریں گے, نہیں کریں گے تب بھی مریں گے. اب یہ ان کے پاس ہے کہ یہ کیا کرنا پسند کریں گے, حملہ کیے بغیر مرنا پسند کریں گے یا حملہ کر کے مرنا پسند. میرا اپنے خیال ہے کہ کفر بے وقوف ہے اپنے دماغ میں, شیطان کے دھوکے میں ہے, یہ حملہ کریں گے. کب کریں گے یہ نظر پرسن جس کے اوپر ہم بہت زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں, زیادہ اس کے اوپر مزید نہیں دہرائیں گے. کفر کبھی بھی اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتا, کفر شکست کو تسلیم نہیں کرتا, یہ آخر وقت تک مکر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ آخر وقت تک مکر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس دانش میں اپنی موت کو جلدی بلا لیں, یہ بھی ہوں گے جیسا انجام. ادھر اسرائیل کے ساتھ مشکل ہے, اسرائیل پوری دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم جب مرضی چاہیں گے ایران پر حملہ کر دیں. ایران اسرائیل دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے, ہمارے پاس توانائی ہے. اللہ تک اس بے حیائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں خدا جانتا ہے کہ حزب اللہ سے لڑنے کی صلاحیت توانائی نہیں ہے اور ایران سے لڑنے کی توانائی ان کے اندر ہے. تم سے تو دو چار ہزار لڑکوں کو تم نہیں مان سکے جوانوں کو, کہہ رہے تو ایران کے مثلا ایک ملین کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوگا. بھارت بے حیائی کہاں چاہ رہے ہیں. اچھا ان کا کہنا ہے اب یہ ہوگا جو وہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے کب کہا کہ ہم گراؤنڈ پہ آ کر لڑنے کی حمایت کریں گے, جیسے کہ ہمیں ہم تو اوپر اوپر مار کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اب ایک بات بہت آسانی سے سوچیے گا, میں آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ عرض کروں گا. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, آپ کی نیوز کے اندر شاید آیا تھا آیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ مشرف نے کہا کہ پاکستان میں اسلحے محفوظ جگہ پر ہیں کہ اگر اٹامک وارہیڈز بھی مارے گئے تو ان پر اثر نہیں ہوگا. صحیح ہے, اب یہ فیملی ایران کی حفاظت نہیں کرے گا. پاکستان جیسا ملک جو پیسے کے اعتبار سے ایران سے آدھا فقیر, ٹھیک ہے, پاکستان جیسا ملک دشمنی اسرائیل سے ایسی نہیں ہے جتنی ایران کی اسرائیل سے. پاکستان جیسا ملک جو امریکہ کے ساتھ دسوں مہاد پر ایک ساتھ مل کے چلتا ہے, ایران کے مقابلے میں جو امریکہ کے کسی مہاد پر مقابلے کو درد نہیں کرتا, ٹھیک ہے, ایران کو زیادہ خطرہ ہے پاکستان نیچرلی ایران کو زیادہ خطرہ ہے. پاکستان کو مہاد کم ہے لیکن اس نے اپنے نیوکلیئر فیسلٹیز ایسی جگہ پہ رکھے ہیں جہاں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر ایٹمی اسلحہ بھی گرے تو تباہ نہیں ہوں گے. اچھا یہ پوچھنے والی بات ہے پریزیڈنٹ سے کہ اگر ایٹمی اسلحہ گرنا ہی ہے تو پھر یہ بچایا کیوں ہے. لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ بھائی پھر یہ رکھا جاتا ہے ایٹمی اسلحہ کہ آپ اس کو استعمال کریں گے. مشرف نے یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم حملہ کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں تم ہمیں مار بھی لو گے ہم تب بھی بچ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کسی نے ہمیں مارا تو ہم اسے ماریں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے ہمیں مارا تو ہم اتنے محبوب جگہ بیٹھیں گے ہم بچ جائیں, ٹھیک ہے. ایرانی یہ نہیں کہتے کہ اگر تم نے مارا تو ہمارا اسلحہ بچ جائے گا. ایران یہ کہتے ہیں اگر تم نے مارنے کی کوشش کی تو تم خود نہیں بچو گے, کہیں پر بھی لوگ نہیں بچو گے. بس مطمئن رہیے وہ جو داستان ہے نا, اسرائیل آئے گا ایئر اسٹرائک کر دے گا جیسے اس نے عراق کے اوپر کر دیا تھا, ایران ختم ہو جائے گا. وہ لوگ بھی جانتے ہیں میچ کھانا. مثلا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا, تو نے کہا ہم نے ایسی جگہ پہ سیکیور کیا کہ اگر ایٹمی اسلحہ بھی کوئی مارے گا تو محفوظ رہیں گے. اس کے بعد دوسری بات اس نے کہا کہ ہم نے اس کو اسکیٹرڈ کر دیا, ہم نے اس کو ان نون لوکیشن کے اوپر پھیلا دیا. بہت چھوٹی سی بات سوچیے گا کس کا رقبہ زیادہ ہے, پاکستان کا یا ایران. ایران ڈبل ہے پاکستان کے رقبے کے اندر. ایران کی دشمنی اپنے بارڈر کے اوپر لگی ہوئی ہے. پاکستان کے بارڈر پہ کوئی کنٹری نہیں ہے جو پاکستان کے اوپر حملہ کر کے سیکنڈ وارلڈ وار سے بہت دور ہے، جبکہ ایران بالکل ٹچ کر رہا ہے عراق کو، جس کے ساتھ اس کی 8 سال جنگ ہوئی تھی، اور یقیناً ہر لہجے یہ حملہ کا امکان تھا کہ عراق کی جہاز آئیں گے اور تمام لڑنے کی کوشش کریں گے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حتیٰ اگر پاکستان کی فیسلٹیز سے بھی کمپیئر کریں تو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ داستان نہیں ہے کہ کوئی آئے گا بم گرائے گا اور ایران کے اندر تباہی بن جائے گی اور ایران کی حکومت کچھ اثر پڑ جائے گا. سر میں نے بچکانا یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا. بس یہ کیا ہے جو سیٹلائٹ بھیجا ہے انہوں نے، یہ پروپیگنڈا مشینری ہے. اسرائیل کو اپنی آبادی کو جواب دینا ہے. اسرائیل کے اندر ریورس مائگریشن بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے. 2007 ان کا بدترین سال تھا اسرائیل کی مائگریشن کے لیے، یعنی پورے 40-50 سال کے اندر کوئی سال اتنا برا نہیں آیا جتنا 2007 آئے گا. اچھا یہ بھی اس میں کہتا ہوں کہ اگر اسرائیل میں مائگریشن ہو کر آبادی نہ بڑھے تو یقیناً اسرائیل ایک وقت میں اربوں کے ہاتھ میں ویسی آ جائے گا. وہ کیسے؟ مثلا اسرائیلی فیملی 2 بچے ہوتے ہیں اور عرب فیملی میں 8 ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آبادی مائگریشن سے نہیں بڑھی تو پھر یقین انہیں ہار نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ ایسی 70-80 تو عرب ہے اور وہ بھی 8-8 بچے کی فیملی کے اندر، تو یہ کوئی بیلنس ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے سوائے یہ کہ مائگریشن باہر سے ہو اندر. اب الٹی ہو رہی ہے، اب ریورس مائگریشن ہو رہی ہے، اسرائیل سے باہر جا رہی ہے. بس اسرائیل کو اپنی آبادی کو کچھ جواب دینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو وہ اس طرح کے کھلونے کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنے کے ہم نے سیٹلائٹ بھیج دیا ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا اسرائیل نے کوئی ایسا سیٹلائٹ بھیجا ہوگا جو امریکہ کے پاس نہیں، ظاہر نہیں بھیجا ہوگا. ایسا کوئی نیا سیٹلائٹ نہیں بنتا جو امریکہ کے پاس نہیں، تو جو امریکہ کے سیٹلائٹ تھے کیا وہ ان کی خدمت میں نہیں؟ پہلے سے امریکہ ساری طرح سپورٹ کر رہا ہوں تو پھر نئی کون سی چیز چاہیے ان کو جو اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ جو ہم نے سیٹلائٹ بھیجا ہے اسے ایرانیوں کے لیے بھیجا ہے اور اس سے ہم یہ کرنے ہو گئے. یہ سب کچکانا لاتے ہیں پروپیگنڈا مشین کے لیے، اس لیے اپنی آبادی کو کچھ کرنے کے لیے. اسرائیل برین کے اوپر ہے، اسرائیل ایسی جگہ کے اوپر ہے جو وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم ختم ہو رہے ہیں. ہم جن کا ہم بہت مطمئن ہیں، یعنی اس پر ہم جنوری 2008 کے اختتام پر ہیں. اگر آج سے 6 مہینے پہلے وہ دیکھیں ہم ایک جنگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگ بہت جلدی ہو سکتی ہے. الحمدللہ اس وقت بہت مضبوط پوزیشن میں ہے کہ ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ اگر جنگ ہوئی امریکہ شکست جلدی ہوگی. اب بہت توانائی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی امریکہ کی شکست بہت جلدی ہوگی. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے پروگرام سے طاقت کی جائے گا. اس وقت اسلام کی طاقتوں کا مندر، اسلامی طاقتوں کے مندر بھی مضبوط ہے، دنیا کے اندر ایکسپٹیڈ ان کی لاجک ہے اور پاور بھی اس پر بہت زیادہ ہے، توانائی بھی بہت زیادہ ہے. پیسہ بھی بے تحاشا ہے، پیسہ بھی اللہ کی بردوں سے کم نہیں ہے. تیل قیمت جو ہے وہ $90 کے اوپر ہے، 100 کو ٹچ کرتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے. تو بے تحاشا پیسہ اس وقت الحمدللہ کی سلمان کے ہاتھ میں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا مقابلہ ہے جس کے اندر اس وقت ہے، بہت خوبصورت مقابلہ ہے. ان کے پاس کوئی امکان نہیں بچ رہا اور یہاں بھی امکانات بہت زیادہ. امریکہ کا ڈسکشن چلے گا، ابھی امریکہ کو اس اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر کبھی موقع ملے جو آپ کے اندر فائنینس اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کو موقع ملے یہ کتاب لکھیں، دی گریٹ ڈپریشن آف 1990. یہ کتاب فیکٹ کے اوپر شاید مل جائے، پاکستان میں نہیں ملے گی. دی گریٹ ڈپریشن آف 1990 86 میں لکھی گئی بک تھی اور 86 میں بک پریڈکٹ کر رہی تھی کہ 1990 کے اندر بہت بڑا بحران آئے گا. اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں اوائڈ کرنا چاہیں تو اوائڈ کر سکتے ہیں، کوئی ٹرکس نہیں. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہاں پر اوائڈ کر دیا تو آپ 2000 میں اس میں پھنسیں گے. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ آپ اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریسورسز مل جائیں گی، لیکن آپ ایک ایسی جگہ پہنچیں گے جس کو اوائڈ نہیں کر پائیں گے، اور وہ 2010 تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ 2000 جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، میں نے یہ کتاب 1988 کی قریب پڑھی تھی. اس نے کہا تھا کہ آپ 2007 کے بعد کوئی راستہ نہیں پائیں گے، آپ 2010 کے اندر پہنچتے پہنچتے گریٹ ریسیشن کے اوپر پہنچ جائیں گے جو شبیہ ہوگا 1930 میں آنے والے بحران کا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ 1930 والا بحران اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا رہا ہوگا، اب جو آئے گا وہ بہت بڑا ہوگا. بدقسمتی سے کسی مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جو حشر پاکستان اور برازیل کا ہوگا وہ تصور میں نہیں آ سکتا. بدقسمتی سے اس نے یہ جملہ لکھا تھا کہ جو حشر پاکستان اور برازیل جیسے ملکوں کا ہوگا جو امریکن اکانومی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ قابل تصور نہیں ہے. مشرف صاحب نے امداد بہت طاقت کے ساتھ کہہ دیا کہ امریکہ اگر اپنی امداد نہیں دینا چاہتا تو نہ دے, ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے. لیکن مشرف صاحب جانتے ہیں کہ جس ملک کو انہوں نے اپنے اس آٹھ سال امداد کے ذریعے سے بنایا ہے وہ صرف امریکی امداد سے نہیں بنایا, امریکہ کی سیاسی حمایت سے بنایا. امریکہ کی امداد چند سو ملین ڈالر ہوگی, وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں دیا تو ہمارے ملک کو اثر نہیں پڑے گا. ایکسپینڈیڈ پیسہ بھیج رہے ہیں تقریباً 6 ارب ڈالر ہے اس وقت, جو پہلے نہیں آ رہا تھا. لیکن اگر امریکہ نے اپنی سیاسی حمایت بند کر دی تو پھر یہاں پر صرف ایک عوامی لیڈر چاہیے جو پاکستان چلا پائے گا. ہمارے پاس لیڈر جب تک پبلک سپورٹ سے نہیں آئیں گے, جب تک پبلک کے اندر روٹس رکھنے والے نہیں آئیں گے, اس وقت تک پاکستان کسی بڑے تھریٹ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. پاکستان ہمیشہ اسی طرح لڑکی کی حالت میں رہے گا کہ جب جو کوئی چاہے گا اس ملک کے اقتدار کو مضبوط کرے گا اور جب چاہیں گے اس ملک کے اقتدار کو کمزور کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ مشرف صاحب کا یہ کہنا کہ یہ مطابق نظام چل جائیں گے, اگر معاملہ چل 100 ملین ڈالر کا ہے تب تک صحیح, لیکن اگر وہ بگاڑنے پر آ گئے پھر یہ نہیں سنبھال پائیں گے, پھر یہ نہیں سنبھال پائیں گے. 1996-97 میں تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ کوریا جیسا ملک نہیں سنبھال پائے گا جب یہ بگاڑنے پر آئے گا. اور ہم یقین ساؤتھ کوریا کے مقابلے میں 1996 میں تھا بہت کمزور. بس یہ باتیں شاید بہت دیر سے کہنے کی اور صرف لفظ میں کہنے کے لیے اچھا ہوگا کہ عمل کے بھی کچھ, لیکن نہ عمل کیے ہیں اور نہ اصل دل سے کہنے کی ہے, سب اوپر اوپر کی باتیں. یہ سب کیوں کہیں جاتی ہیں؟ ٹیمز بڑھانے کے لیے. امریکہ کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا کام لے اور پیسہ نہیں دینا چاہتا تو کسی اور سے کروا دیں. صحیح ہے. مثلا ابھی کوئی مشرف سے پوچھے کہ اس کا مطلب تم کہہ رہے اگر ہمیں پیسہ دو تو ہم تمہارا کام کرنے کو تیار ہیں. ہم امریکہ کی جنگ لڑے ہیں اس بات کا کہ ہم ایسا نہیں ہوں. یہ صحیح ایک لاجک میں نہیں آتی. کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ ملک کے لیے تھریٹ ہے. اگر ملک کے لیے تھریٹ ہے تو آپ یہ امریکہ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو اپنا کام کروانا تو کسی اور سے کروائے گا, وہ پیسہ نہیں دینا چاہتا. اس کا مطلب آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ کسی اور کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, آپ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے, یعنی آپ ملک کو قربان کر رہے ہیں اس پیسے کے ذریعے سے جو آپ نے جنگ کے ذریعے سے کمائیں گے. اس کے بعد آپ کہنا ملک ترقی کر رہا ہے, اور جس دن آپ نے ان کی مخالفت کی اور اس کے بعد انہوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ وہ برا مستقبل ہے پاکستان کے سامنے. یعنی سڑکیں بنتی کس کو بری لگتی ہے؟ سڑکیں بنے انسان بھی گاڑی چلاتے ہیں, ہمیں بھی مزہ آتا ہے سڑک بنی اور ٹھیک ہے اچھی گاڑی چلے گی. لیکن کھوکھلا سڑک بنے, کھوکھلی سڑک بنے, ملک کھوکھلی ترقی کرے, یہ بھی ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کھوکھلی ترقی کرے. اور ڈیپینڈنٹ ہیں, مکمل ڈیپینڈنٹ ہیں اسی انٹرنیشنل مانیٹری اکانی سسٹم کے جو ہوگی اور امریکہ کے ہاتھ میں. تو یہ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ اگر وہ امداد نہ بھی دے تو ہم چلیں گے, اور جب امداد ایسے دیں گے تو اسے امداد نہیں دے سکیں گے, بہت کچھ دے سکیں گے, پھر یہ نہیں چل پائیں گے. یہ ان کے روٹس نہیں کافی ہوتے. اور اب آپ تبصرہ کافی پرانی ہو گیا, ان پر اس کو کام مزید کرتے ہیں. اور خیر اس کے بعد آپ کو کوشچن آ سکتی ہے گنجائش ہے محمد اور اس دینی شعور کی صحیح تفسیر نہ ہونا. دین ایک شعور دیتا ہے, لیکن اگر دینی شعور رسم و رواج کے اندر پھنسا رہے پھر دین جذبہ نہیں دیتا, پھر دین سنانے کا سبب بنتا ہے. اور ایسے دین کو دیکھ کر وہ کینڈس کہتے تھے کہ دین افیون کا نام. آپ دین شعور دے پھر پبلک کو جگاتا ہے, اور جب پبلک جاگتی ہے پھر اپنے حق بھی مانگتی ہے, اپنی ہر چیز مطالبہ کرتی ہے. پہلے بھی جب آپ کو شعور سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی, پہلے بھی شعور سے محفوظ رکھنے کا دور رہے. اور مظاہر یہ لگتا ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد جو پازیٹو چیزیں دنیا بھر کے اندر ہوئی ان میں سے ایک یہاں پر بھی ہوئی, کہ ان کی آبادی کے اندر آہستہ آہستہ وہ شعور جاننا شروع ہوا کہ کچھ حق ہمارا ہے اور وہ حق ہمیں دین کے طور پر چاہیے. یعنی اب آپ پازیٹو چیزوں میں سے ایک یہ چیز دیکھیں کہ پہلے کی اس وقت کی جتنی اپوزیشن کی ریلیز نکلتی ہیں اور جتنے بھی مظاہرے ہوتے ہیں اس میں سعید الشہدا کا وہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے, حیات للنازلین. وہی نعرہ جو ایرانی نے شروع کیا تھا, سعید الشہدا نے لگایا, ایرانی نے ان سے سیکھا. اس کے بعد حزب اللہ نے اسلام کو اڈاپٹ کیا اور حیات للنازلین کا نعرہ سید حسن رسول اللہ نے ٹویٹر کے اندر کئی دفعہ لگوایا. اب یہ نعرہ دہلی کی آبادی کثرت کے ساتھ چلاتی ہے, کثرت کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ ایک گتیبہ ہو گیا. اور وہ اس طرح سے ہوا کہ ہمیں تقریروں کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ صاحب آپ کسی تقریر کے اندر کوئی ایسا ریفلیکٹ نہ ہو کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف ایک ہلکی سی بات کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ 25 سال پہلے کہیں ڈاکٹر کرمی صادق مولانا کرمی صادق کو بلایا گیا تھا وہاں پر پاکستانی تھا اس نے ضرورت کر کے ان کو بلا دیا تھا کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا دیکھا یہ گیا کہ وہ بھی رپورٹ ہوا بلانے والا بھی رپورٹ ہوا اس کے بعد پھر کسی نے ضرورت نہیں 25 سال کے بعد یہ پہلی اٹیمپٹ اب ہوئی تھی ہم جیسے کو بلایا گیا کہ ٹھیک ہے اگر رپورٹ بھی ہوگا تو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے آیا تھا رپورٹ ہو گیا تو وہ بلایا گیا تو بہت پبلک جو ہے وہ خواہ گئی مجھے یاد ہے پہلے دن بہت کم لوگ منجس میں آئے جو ایکسپیکٹڈ تھا اس سے کافی کم میں وجہ پوچھنے لگا وجہ یہی کہ لوگ سمجھ رہے گا آج کہیں رپورٹ ہونے کا دن نہ پبلک کم آئی ہے اب کل سے دن کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں اپنی ریلیز نہیں آئی اس کا مطلب ہے کام چل جائے گا پھر اگلے دن چھوٹ کے زیادہ آئے گا تو شور کی کمی تھی ہاں نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ان کی اپوزیشن کی ریلیز میں سب سے زیادہ یہی نعرہ لگتا ہے لیکن کوئی 11 مارن یا 12 مارن کی تقریر میں ہم نے جذباتی ہوئے ہم نے کہا صحیح دشوارہ نے عزت کا درد دی اور آپ کو نعرہ لگانا چاہیے ہے یار زندہ زندہ اور تو ہے یار نعرہ اور ہم نے 3-4 دفعہ ہے یار زندہ زندہ لگوا دیا پھر جب بندے سے باہر نکلے کچھ دیر کے بعد وہاں پرانے ایک آدمی ہے وہ ہمارے پاس آئے کہ میرے سر آپ نے نعرہ تو لگوا دیا لیکن یہی اپوزیشن سب سے زیادہ لگاتی ہے اور آپ ہم نے لگا دیا ہے اب دیکھیے کہ وہ اس کے اوپر ٹینشن کیا دے دی ان کا کچھ نہیں اچھا انہوں نے کہا کہ ہم امریکن اکانومی کے اندر ریسیشن دیکھ رہے ہیں اور پولیٹیشن کے درمیان کچھ اس کے اوپر رسل بھی دیکھ رہے ہیں ہاں لیکن وہ لوگ ابھی تک اسلام اور مسلمان کے خلاف جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم مسلمان کیوں کم از کم یہ نہیں کرتے کہ ہم ایک اسٹریٹجی ان کے خلاف اختیار کریں اچھا ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی مشکل ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ اگر میں تمام مشکلات کے پیچھے دیکھتے ہوئے پاؤں گا کہ سنگیت رکھنا چاہے سیاست کردار میں رکھتے ہیں ہماری جو سب سے بڑی مشکل بنتی ہے وہ ہمارے رولرز کا عوام سے لاتا لوگ ہیں سب سے بڑی ہماری مشکل ہے سیاست کرنا ہمارے رولرز کا ہمارے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہمارے رولرز کا تعلق باہر سے جب تک یہ پرابلم رہے گی مسلم اقوام تو متحد ہو سکے گی لیکن مسلم ممالک متحد نہیں ہوگا آپ امت متحد ہو جاتی ہے حزب اللہ کامیاب ہوئی پوری امت اسلامیہ نے اس کا جشن کرا امت متحد ہو جاتی ہے لیکن مسلم ممالک اس پر کامیاب ہوں گے متحد ہوں گے کہ جب ان کے رولرز عوام میں سے جیتے ہوں پھر جب عوام کا شعور بڑھے گا تو رولر کا شعور بھی بڑھے گا رولر کے سامنے لیکن اس پر رولر باہر سے ہے تو عوام کا شعور جتنا بھی بڑھتا رہے گا رولر اپنی جگہ سے کس لیے گا وہ تو وہی عیاش طبیعت ہے جیسے میں نے بہنیں وغیرہ کی رولر ہیں یا عرب مقدار اور عمارت وغیرہ یہ سب لوگ اپنے اندر وہی سے واپس کر رہے ہیں تو پبلک کے اندر یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ پبلک متحد ہو کے یہ کام نہیں کرتی پبلک متحد ہے ہمارے سامنے ابھی بھی ہوتا ہے اسلام میں ابھی بھی اپنا ریئیکشن دے دیتی ہے اصل جیسے یہ فلسطین کا معاملہ ہے کہ فلسطین محسور ہو گئے اور ان کا محاصرہ کر دیا گیا ادھر اسرائیل سے بھی چیزیں داخلہ بند کر دی مصر سے بھی داخلہ بند کر دیا لوگ مر رہے ہیں وہاں پر اور پتہ نہیں پاور سپلائی ختم ہو گئی ہے ہاسپٹلس کے اندر ایمرجنسی ختم ہو چکی ہے یہ ساری بات ہے سب مر رہے ہیں اس نے کوما بھی سمجھ رہی ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا اور اس کی وجہ وہی حکومت ہے کہ حکومتیں جو ایمل ان کو دینا چاہیے اب ہوتا یہ رہے گا کہ اگر مسلم کوما کے اندر یہ شعور بڑھتا رہا اور ان کی طرف سے اسی طرح سے یہ حرکتیں ہوتی رہیں تو یہ بست ہو گئی کبھی نہ کبھی حکومت اسلامی جو ہے وہ اپنے شوق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی امریکی صدر کے آخری 6 ماہ صدارت لینڈ مارک سے تعبیر کیے جاتے ہیں لینڈ مارک سے تعبیر کیے جاتے ہیں ایسے میں آج جارج بش ایران کا حملہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے دیکھو یہ اس کے بارے میں بہت بات کی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جب آخری ٹیلور اپنے دوسرے ٹیلور کے اندر ہوتا ہے اور اس کا جو آخری سال ہوتا ہے وہ کس قسم کی مینٹالٹی ہوتی ہے میں 10 دفعہ اس بات کہہ چکا ہوں وہ تو نینٹک ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی واقعہ کمزور ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں وہ اس کے کندھے کے اوپر رکھ کر ہر قسم کی توپ چلا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو جو پہلے دبا ہوا ہوتا ہے ہر قسم کی ذلت میں بھیج سکتے ہیں کہیں پر بھی جو کام کروانا ہے کروا رہی تھی کیوں بار 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 کہا یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کو واپس نہیں آنا ہے اس کا کیریئر ختم ہو چکا ہے اس کے ساتھ جو ہونا ہے ہو جائے اب یہ کر کے سکتا ہے تو صحیح ہے کہ وہ اس کے اختیارات کم ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ملاقات آخری 6 مہینے میں ہوتا ہے تو اس میں جانا ہی جاتا ہے لیکن پالیسی بنانے والے لوگ اس کے اختیارات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ تمام کاموں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لمبی منظر میں ان کو درکار ہو پرابلم مشکل نہیں ہے پرابلم اس کے پیچھے اسٹریٹجی بنانے والوں کی وہ اپنی پرابلم سالو کرتے ہیں تاکہ پیسے لکھا ہے کہ اب نرسنگ بھٹو صاحبہ نہیں نہیں ہے، پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے، ان سے وابستہ نہیں تھا پاکستان کا مستقبل. اب امریکہ کے لیے سب سے بہترین مہرہ کون ہوگا پاکستان کے لیے؟ بالکل، انہوں نے پہلا جملہ بلو کلر سے لکھا تھا، باقی جملہ بلیک کلر سے لکھا ہوا. صحیح ہے، آپ بلیک ہے یہ کہ دیکھنا ہے کہ آپ اگلا مہرہ کون ہوگا. بھائی کینڈیڈیٹ تو بہت ہیں لیکن ان کی توانائی ثابت ہونا مشکل ہے. یعنی لوگ تو بہت ہیں جو اس کی آرزو رکھتے ہیں کہ وہ یہ بن جائیں، لیکن ان کو اپنی توانائی ثابت کرنی پڑے گی کہ ہم یہ بننے کی اہمیت رکھتے ہیں. اس وقت جو ٹاپ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو خود مشرف صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے بھی تھا اور میں پہلے بھی وفاداری دکھا چکا ہوں، اب بھی دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، میں کبھی ادھر ادھر دو چار جملے بولتا ہوں، تو انہیں ایک مجبوری ہے اس کو یاد کرنا چاہیے آپ کو. میں کئی دفعہ بات کہی ہے کہ اچھا یہ مینٹلٹی ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا جو پہلی بار کر رہا ہوں، تب تک کوئی کسی کی بات مانتا ہے اس وقت تک جب تک خود رہے. جس دن آپ اس سے کہیں تم خود بھی نہ رہو میری بات مانو، تم خود بھی نہ رہو، وہ کہتا ہے میں بات کس لیے مانتا ہوں. ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ پبلک پرابلم، پریزیڈنٹ نے 8 سال بات مانی اور یہ ہم ہمیشہ کہہ رہے تھے شروع سے. مجھے یاد ہے جب ان کی ابتدا ہوئی تھی تب سے ہم یہ اپنے آرٹیکلس کے اندر اس بات کو لکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب پریزیڈنٹ کے پاس کارڈز ختم ہو چکے ہوں گے. جب ان کے پاس کارڈ ختم ہو جائیں گے تو ان کو پھر وہی کرنا پڑے گا جو ڈیولپ نے کیا، اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ڈیولپ کے ساتھ ہوا. یہ ان کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے کارڈ ختم ہو گئے. اور یہ جو اینٹی امریکن نعرے بازیاں ہو رہی ہیں آج کل، یہ بالکل شبیہ ہے ان نعرے بازیوں کی جو جاول صاحب اپنی زندگی کے آخر میں امریکہ کے خلاف اشارہ فرماتے تھے. یا مثلا جب وہ دیکھا انہوں نے کہ بارگین کے اندر ان کو کم ملا، تو انہوں نے ٹی وی پر آ کر کہا کہ امریکہ جو ہمیں دے رہا ہے وہ پینٹس ہے، ہم یہ نہیں لیں گے. اور امریکہ ضرورت ہے کہ ہم کسی سے لیں، اور بعد میں جب بڑا پیکج ملا تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے دے دیا اس نے. تو یہ اس قسم کی ایک پوزیشن ہے کہ مثلا پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ امداد نہیں ملے گا تو کیا ہمارا ملک نہیں چلے گا، 400 ملین ڈالر ہمارے ملک کا اثر پڑتا ہے. یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے زیادہ چاہیے، 400 ملین ڈالر کی ہم سے گفتگو نہ کی ہے. اب امریکہ میں زیادہ دیکھے گا کہ ہم نے اب دینا ہے یا نہیں دینا، جبکہ امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خبروں کے اندر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان اس طرح تعاون نہیں کر رہا ہمارے ساتھ. یعنی امریکہ کی تو مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ کام کرے تو یہ تو وہ ہے کہ کہتا ہے تم ختم ہو جاؤ میرے لیے، تب بھی میں تمہیں ایسے پتا نہیں کروں. وہ لطیفہ میں نے شاید آپ کو سنایا تھا کہ وہ ایک بادشاہ کی کسی وزیر نے بہت خدمت کی، ایک دن کوئی غلط کام کیا بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، تو وہ بےچارا بڑا گر گرایا اپنے جیل کے داروغہ کے سامنے. اور وہ پیٹر شنگر ایک دفعہ مجھے بادشاہ کے سامنے لے جاؤ، کیا تم معافی مانگے ہو؟ معافی کرے گا؟ کہ میں نے معافی نہیں مانگا، ایک دفعہ اس کے پاس لے جاؤ. سر اس نے بادشاہ نے کہا کہ وہ بدلا خرچ ایک دفعہ ملنا چاہ رہا ہے، لے آؤ. وہ آیا اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سنانا میں نے اتنے سال آپ کی خدمت کی، تو کہنا اب تو یہ کہہ رہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دوں. کہنا نہیں، میں نہیں کہنا، میں یہ کہنا آیا ہوں کہ میں اتنی خدا بھی لگتا ہوں آپ سے بڑا بادشاہ بنا دیتا. آپ نے 20 سال خدمت کی اور آپ نے مجھے گھر میں ڈالی، ایک غلطی کرنے میں مجھے جیل میں ڈال دیا، اتنی خدمت میں خدا ہی لگتا تو میں اس سے کہاں سے کام کر سکتا. یہ ہمارے بدبہ حکمرانوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر اتنی خدمت پبلک کی کرے نا تو پبلک ان کو اپنی جانوں کی حفاظت دے گی. انہیں چاہیے جس طرح ایران چل رہی ہے کہ پبلک اپنی حکومت کی نگہبان ہے، یہ سمجھتے ہیں آرمی اور ٹینکس حکومتوں کی نگہبان. تو یہ امریکن سپورٹ کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، آخر میں جانے لکھتے ہیں امریکہ وفاداری نہیں کر پاتے. ہمیشہ یہی ہونا، امریکہ تھوڑی بتا رہا ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا، وہ ضرور نہیں چلے. ہاں اگر یہ اتنا بھروسہ اپنی عوام کے اوپر کرتے ہیں، اپنی عوام کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، اپنی عوام کی فلاح بہبود کا خیال رکھتے ہیں، طریقے سے حکومت پر آتے ہیں، ان کے دلوں کو جیت کر حکومت پر آتے ہیں، لیکن پبلک ان کی جان دیتی ہے. یہ آپ کی خدمت دراز کرنا چاہوں، چاہے مسلمان چاہے کا، چاہے شیعہ چاہے سنی، اگر کسی حکومت کے نگہبان اس کے عوام ہوں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. اگر کسی حکومت کے نگہبان اس کے عوام آ جائیں اس حکومت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ حکومت زندہ رہتی ہے. چاہے آپ 40 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے اس پر قبضہ بھی کر لیں، وہ حکومت باقی رہے گی، وہ اپنے ان کے عوام کے اندر جو اثر باقی رہے گا. اور جو یہ سرکاری اور جرمنی اشاروں کے اوپر بننے والی حکومت ہے، یہ اس وقت تک چلتی ہے جب تک آپ کی وفاداری کی نہیں گنجائش باقی. جس دن آپ کی گنجائش ختم ہو گئی آپ کا معاملہ ختم ہو گیا. ایک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا پہلے نام انڈیا میں بہت آتا تھا، اب آئی ایم ایف کیا وجہ نظر آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹولس چینج ہوتے رہتے ہیں. ہم لوگ مثلا میں آپ کی خدمت خاص کروں، امریکہ بھی ٹول ہے، امریکہ اصل نظام نہیں ہے، امریکہ چینج ہو سکتا ہے. ڈگریشن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور پروو کرے گا. اصل نظام کفر کا نظام، اصل نظام استقبال کا نظام. استقبال اور کفر کبھی انگلینڈ کو دیکھتا ہے بیری جنگ عظیم تک، اس نے انگلینڈ کی سروس سواری، اور جب بیری جنگ عظیم نے دیکھا کہ اب انگلینڈ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ مزید اس سواری کے لیے سوار کر سکے، اچھی سواری بن سکے، تو اس نے شفٹ کیا اپنے آپ کو امیرکا میں اور وہاں پر جاری سواری. اصل مشکل اس کفر اور نظام کی جو اس مسلمان ہے، یعنی انسان کے خون کو چوسنے کے لیے. ابھی آج ہی ٹائم پہ ورلڈ بینک یا مختلف ادارے ہیں سکول جو اپنے کام کو ایک خاص کام تک انجام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور ان کی ریپلیسمنٹ کے اندر کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے. ایسے ان کے مسئلہ ہمارے مہندا کے ساتھ بھی ایسے کچھ عرصے کے بعد یہاں ہمارا مہندا کرو ختم ہوگا، اب کوئی اور چیز آئے گی جو اس کی جگہ پر آئے. اب ہم اتنی چیزوں کی پلان پر ہوں گی کہ ہم اس کی جگہ اس کو لے کر آئیں، اس کی جگہ اس کو لے کر آئیں. کیا ایران اوائڈ کرتے ہوئے امریکہ اپنے ریسیشن کو سنبھالا دینے کے لیے جیسے کہ خبروں سے دلائی ادھر پاکستان پر ظاہری اٹیک کرے گا؟ صاحب ایسا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ہے عرب کا، صحیح، اس کو کسی مالی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ جو کرا اس کی جھونگی میں جا کے چوری کر رہے ہیں، اس سے اس کو اس کو بھی ایسے کر دو. امریکہ پاکستان پہ اٹیک کر بھی دے تو پاکستان میں لے گا کیا؟ یہاں ہے اور کون سی چیز ہے یہاں کی جو پہلے سے ان کے پاس نہیں ہے؟ کون سی ایسی دولت یہاں رکھی ہوئی ہے جو کچھ محمد پہلے ہی چھڑا چکے ہیں، اور جو کچھ اگر ان کی آنکھیں نظروں میں آگے بھی ہوگی اس میں کوئی امکان ہے چوری ہونے کا تو اس پہ بھی قبضہ کر چکے ہیں. اب تو یہ بچاری پوری پوری ایک قوم ہے ہمارے سامنے جس کا ایک پریزیڈنٹ چل رہا ہے، جو ان کے گھروں پہ کام کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بےچاری اس مزدور کے علاوہ پہلے ہی پھنسے ہیں. یہاں سے میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، وہ بدبخت ہوگا تو پاکستان کا رولر بننے کے لیے دور جائے. اس خواب کا رولر بننا آسان کام نہیں ہے. عراق کو بہت سمجھایا تھا، عراق نے امریکن کو کہ ہمارا رولر بننے کی کوشش نہیں کرنے والا، ہم ایسی ایسی کرتے تھے ہم نے رولر کی، اور ابھی تک امریکن مشکل میں پھنسے. کچھ ملک ایسے ہیں جن کا رولر بننا آسان کام ہے، ان میں سے ایک افغانستان ہے، ایک عراق، ایک پاکستان. یہاں رولر بننا آسان کام نہیں ہے. اگر آئیں گے رولر بننے کے لیے تو اچھا اچھا وقت گزر جائے گا ان کے لیے، اور ملنا جس ریسیشن کے اندر یہ ہے وہ 10-15 ارب ڈالر سے نمٹنے کا نہیں، وہ بہت مہنگا ریسیشن. پاکستانی سیاست کو دہلی مقرر بار کیسا نہیں سردار دیا لکھا ہے. دو روز پہلے یورینیم کی کھیپ ایران پہنچی روس سے، اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. وہ تو جانے کا جو بوش ہے کا ایٹمی ریئیکٹر ہے، وہ بہت پہلے بھی داستان تھی، میں پہلے بھی اس کا اشارہ کیا تھا. سیمنس کمپنی نے آرڈر کیا تھا تقریباً امداد سے کچھ 10 سال پہلے تھا، اس کے بعد انہوں نے کچھ بنایا تھا، پارشلی بنا کے چھوڑ کے چلے گئے تھے، انقلاب کی بات جب انقلاب آیا تھا چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد سے عراق نے بہت اس کے اوپر حملہ کیا، ہمارے ایرانی اس قوم میں تھے کہ اس قوم نے ہم سورج میں بنانا، وہ بہت بڑا نقصان پروجیکٹ ہے، وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایرانی جو انرجی کے اندر آئل پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس آئل پر ڈیپینڈنسی ان کی کم ہو جائے. اچھا یہ میں آپ کی خدمت میں کرتا چاہوں، ایران کیوں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اوپر اتنا زیادہ جانا چاہتے ہیں جبکہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں اسلحہ نہیں لگانا؟ اس ہوتا اس طرح سے ہے کہ سرن اوپیک کنٹریز کے اندر طے شدہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکشن اتنی رکھیں، آپ کی پروڈکشن اتنی رہے گی، ہر کنٹری کے لیے کوٹا بنا ہوا ہے، آپ اتنا پروڈیوس کریں گے. جس ملک کی آبادی، اچھا وہ آپ پروڈیوس کریں گے اس میں آپ کا اپنا لوکل کنزمپشن بھی شامل ہے اور باہر جو آپ بھیجیں گے وہ بھی شامل ہے. آپ کا اپنا لوکل کنزمپشن کتنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور آپ جو باہر بھیجیں گے بیچنے کے لیے وہ بھی شامل ہے. اب ایران کے ساتھ آئل پیدا کرنے والے ملکوں میں واحد ملک ہے جس کی آبادی 6 کروڑ ہے، واحد ملک ہے جس کی آبادی 6 کروڑ ہے، اور وہ 6 کروڑ ہے بھی ایسی جس کو تیل پینے کا شوق ہے. یعنی جتنا ایرانی کنزیوم کرتے ہیں آئل، اور عرب اربوں سے آگے نکل جاتے ہیں، امریکنز کے برابر پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ایران کو ایک بار پتا ہے کہ ہمارا لمیٹڈ کوٹا ہے پروڈیوس کرنے کا، اور ہماری آبادی بڑھ بھی رہی ہے اور خرچ بھی کر رہی ہے. اگر وہ اپنے لوکل کنزمپشن کو آئل سے نہیں نکالیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب ایران کے پاس تیل ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں اس بات، ایرانی اس موقع کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی انرجی کے لیے کوئی سبسٹیٹیوٹ ریسورس نہیں بنایا تو جس تیزی سے ہماری آبادی پھیل رہی ہے جس تیزی سے ہماری آبادی آئل کنزیوم کر رہی ہے نا، ہم ایک وقت ایک ایسی جگہ پہنچے گی جب ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے سبسٹینشیل کوانٹٹی نہیں ہوگی تیل، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم تیل ہونے کے باوجود تیل کے دور سے محروم رہ جائیں گے. اس کا صرف اعتراض کریں کہ ایرانی کے پاس سبسٹیٹیوٹ مینز آف انرجی ہوں جن کو وہ لوکلی استعمال کریں اور تیل کو ایکسپورٹ کریں، اس کے علاوہ ہم کے پاس کوئی چارہ کام نہیں. بیزی کی ہلاکت کو مختصر الفاظ میں بیان کریں، یعنی کس نے ہلاک کیا؟ میں استفارا صبح کو دیکھتا ہوں، دیکھوں گا میں بتا پاؤں گا بھائی کس نے. میں دس دفعہ کہتا ہوں ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کس نے کیا؟ میں دس دفعہ کا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کس کو فائدہ ملا، کس کو فائدہ ملا. پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جن جن کو اس کی موت سے فائدہ ملا ان میں سے کون ہے جو یہ کام کر سکتا. اس کے ذریعے سے ہم چند اپنے ڈائرے کو لمیٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی مارنے کے لیے تو کوئی بھی مار سکتا ہے، بھئی فائر کرنا ہے اور ایک دھماکہ کرنا ہے، یہ تو بچہ بچہ یہاں پہ کر رہا ہے، تو چھوٹی اور آنند جی نے یہ کام کر رہے ہیں، فائر کریں دھماکہ کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی بیسک پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی ایسی کارروائی ہوئی ہے جس میں خرچہ پسند پڑ کر $5 million. اب تو آپ کو صرف پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا $5 million کس کے پاس ہے جو اتنا بڑا کام کرے گا. یہاں کوئی خرچہ نہیں ہے بھائی، ایک فائر ہوئے، دو تین فائر ہوئے اور ایک دھماکہ ہو، وہ دھماکہ بھی اتنا را مٹیریل ہے وہ تو کہیں پر بھی مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ پرسن تو ختم ہو گیا کہ آپ جو کیا کارروائی کی نوعیت ہے اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی ریسورسز سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مجرم کون، وہ داستان تو ختم ہو گیا. جیسے مثلا وہ 9/11 کے حادثے میں ہوا کہ بھائی وہ ٹن کٹر لے کر اور ٹن کٹر سے کام کر لیا. اب آپ کتنے لوگ آپ ٹن کٹر دیکھیں گے کہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ کون یہ کام کر سکتا ہے، یا بورڈ کٹر، تو وہ تو کیا کام کر. اب آپ کے پاس رہ گیا ہے بس، آپ اس سے نہیں دیکھ سکتے کہ جو ان کی ریسورسز کتنی نہیں ہے اور جو ان کی نوعیت کیسی ہے، نوعیت کی سادہ ہے اور ریسورسز بھی بہت کم. اس کو چھوڑ اب یہ رہ جاتا ہے کہ اس جرم سے فائدہ کن کو اور جن جن کو فائدہ ہوا ان میں سے کون اس دن پرزے کا تھا کہ وہ یہ کام کر پائے. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سرکل تھوڑا سا محدود ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر آپ اور دوسرے ریسورسز کے ذریعے سے جہاں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں دس دفعہ آپ کی مدد کر دیا کہ یہ بھی کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جس نے فائر کیا وہ کون تھا، یا جو بم دھماکے میں مرا وہ بھی کون تھا. یہاں پہ خود بتائیں کہ اللہ مرنے والے بہت پڑے ہیں، کیونکہ سیمین کے نام پہ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی عقل میں دفاع کرے کسی طریقے سے یہاں آ کے ایسے بہت پڑے ہیں، اس سے کوئی اس کی سازش نہیں ہو رہی. سننے والا یہ نہ کہ اس کمپنی میں کہہ رہا ہوں نہیں جمع کرنا، پھر وہی چینل نہ کریے کر وہ بہت سوچ سمجھ کی کرنا ہے. دیکھا پارا صاحب کی بات کچھ بتائیں کہ اس وقت ہمیں کیا صورت حال ہے. پارشلی تو امن ہے، پارشلی امن ہوا اور کچھ نہ کچھ راستوں میں کھلنے کا امکان بھی ہو گیا اور کچھ ریسورسز وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی. ایک اچھی بات ہوئی ہے اس جنگ کے اندر، ایک خراب بات ہوئی. جو خراب بات ہوئی ہے وہ یہ پبلک بہت بڑی ہے، تو اندر ٹھیک ٹھاک اگر تم تو امن نہیں ہوگا، یہ بات طے شدہ کہ ان تمام باتوں کے باوجود امن نہیں ہوگا، جنگ بڑھے گی اور یہ جنگ مختلف فیزز میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ایشو کے اوپر ظاہر ہوتی رہے گی. بس کسی پارٹی کے بہت زیادہ مرنے سے ہم یہ نہ سوچیں سامنے والی پارٹی ختم ہو جائے گی، نہیں ایسا یہ نہیں ہوتا. آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، کسی پارٹی کے بہت زیادہ نمبر بڑھنے سے کوئی پارٹی ختم ہو جائے گی. اس کا صرف ایک راستہ ہی مشہور ہے، اور ان تمام جنگوں کے پیچھے ہمیں لوگوں کے مرنے کی دعا کرنے کے بجائے لوگوں کے شعور حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے. چاہے مسلمان شیعہ ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، مسلمان بھی ہے، چاہے حتی وہابی ہو، خود آخر یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ کس کے نام سے. آخری سوال کرنا چاہوں، بجلی کا جو واقعہ ہوا اس میں اس کو شہید کہا گیا اور اس کے لیے مجلس بھی ہوئی، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جبکہ وہ امریکہ ایجنڈے کے ساتھ آئی تب مجالس میں ہوئی، یقین نہ مجالس میں اور ہم جہاں میں اگر بار بار ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی جگہ پر کوئی حادثہ دیکھتا ہوں کہ کسی سفر کے دوران تو میں اس کا نام دے دیتا ہوں، پھر کہیں اس شہر کا کوئی رہنے والا میری کبھی سنتا ہے اور دوبارہ کبھی مجھے ملتا ہے تو کہتا ہے جو غلطی ہمارے شہر میں ہوئی تھی وہ اور جگہوں پر بھی ہوئی تھی، آپ ہمارے شہر آئے ہوئے تھے تو آپ نے ہمارے شہر کا نام دے دیا، اور شہر کا نام کیوں نہیں دیا؟ بہت سارے شہر ہوں، بہت سارے شہر ہوں اور حتیٰ کراچی میں کچھ محلوں کے اندر یہ کام ہوا ہے. ہم لوگوں کو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مجھے کہ ہم دین کے بارے میں شعور نہیں رکھ پائے، ہم دین کے بارے میں شعور نہیں رکھ پائے، ہمارا سب مشکل ہوئی. لہذا جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے، ہر آدمی جو بھی ادھر ادھر کسی پارٹی کا اس کا اس کا وہ شہید کا ٹائٹل دے دیتا ہے، اور مسلم مجلس وغیرہ بھی ہو رہی ہے عیسائی پر، سب ٹھیک ہوتا اگر اس کا دین سے کوئی تعلق ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو پارٹی کے اندر بنایا جائے گی، لیکن آپ دین کے نام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دین جسٹیفیکیشن اس جسٹیفیکیشن کے ساتھ بنایا جائے گا. کیا وجہ ہے مثال کے طور پر سید الشہدا کے ساتھ کوئی مناسبت ہے، سید الشہدا کے ادب کے ساتھ کوئی مناسبت ہے، سید الشہدا نے جو اقوال فرمائے جو زندگی کا تجربہ کار دیا اس کے ساتھ کوئی مناسبت ہے، کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت ہے، پھر شہادت کس بات کی، اس بات کی شہید. ہاں اگر شہید کے مطلب کچھ اور ہے اسلامی ٹرمنالوجی کے علاوہ، ہاں ٹھیک ہے وہ استعمال کر اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے، بٹ اگر اسلامی میننگز میں کہہ رہے ہیں تو سوائے اسلام کی اس ٹرمنالوجی کو مذاق بنانے کے اور کچھ نہیں. یہ اسلامی ٹرمنالوجی کو مذاق کرے گا، شہید کا ایک مقام شہادت کی حیثیت ہے، شہادت کا ایک مطلب ہے، مفہوم ہے، ان تمام کو دیکھتے ہوئے یہ سب انسان دیکھیں کہ وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، تو مذاق شہادت کو مذاق کریں. ہر اصلی شہید ہے محترم، یہ میں آپ کو درج ہوں، خود کراچی میں ہونے والے ایک شہید کو سڑک زیادہ دار کے اوپر دیکھا جاتا ہے، ایک آدمی کراچی کے اندر شہید ہوتا ہے الحمد للہ، ہم شہادت کے اوپر فائد ہوتا ہے، اور زیادہ کرنے میں جو کوئی مشہد جاتا ہے تو اس کو شہادت کے بعد وہاں مشہد میں دیکھتا ہے کہ وہ بھی وہاں زیادہ لے جایا ہو. یہ وہ آخری شہید جس نے ہم پاکیزگی کی عادت پہچان دی ہے، ضرور ابھی سندر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے، ان کو تسلی دے رہی ہے، اور مختلف جگہوں پر اس کی لوگ زیارت کر رہے ہیں، یہ بات نہیں چاہیے. اب شہادت کے لوگ مزاق بنانا یہ سب کچھ سیاست بھارت اس شہید شروع کی وزیر کے لیے اور تمام سہولت شروع کی وزیر کے لیے